بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 اپریل 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقل سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ صف کی آیات 5-7 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، سوره صف ہمارے زیر درس ہے. ابھی ابتدائی 4 آیات تک ہی ہمارا مطالعہ مکمل ہو سکا ہے. اب اس سے آگے ہمیں چلنا ہے. ان آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو خاص بات آئی ہے، ایک تو یہ کہ قول و فعل کا جو تضاد ہے اس پر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اس کا بڑا شدت کے ساتھ ذکر ہے، تذکرہ ہے. اور وہ قول و فعل کا تضاد اصل میں کس حوالے سے ہو رہا ہے؟ ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. جب اللہ کو رب مان لیا تو اس کا لازمی منطقی تقاضا یہ ہے کہ وہ آقا ہے، مالک ہے، اب اس کے حکم پر چلنا ہے. رب مانتے ہیں، اس کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے قول و فعل کا تضاد، جو اس وقت بھی تھا منافقین کے اندر اور آج ہمارے اندر تو بہت ہی زیادہ. لہذا اس میں بڑی قابل توجہ آیات ہیں کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ اللہ کے لیے انتہائی بیزار کن ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے. اور اس میں سب سے بڑا امتحان جو آتا تھا وہ جہاد و قتال، اللہ کے راستے میں جان، مال، وقت، صلاحیتیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی پیش کر دینا، گردن بھی کٹا دینے کے لیے تیار رہنا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. چنانچہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً. جان لو کہ اللہ کو تو اپنے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر، ڈھیلے ڈالے انداز میں نہیں، کمیٹڈ انداز میں. کانہم بنیان مرسوس، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی شے انہیں منحرف نہیں کر سکتی ان کے موقف سے، اور کسی بھی بڑے سے بڑے حملے کے جواب میں بھی وہ پیٹ نہیں دکھائیں گے، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے رہیں گے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. یہ ہے جو ہائیسٹ ورچو، ہمارے دین میں سب سے اونچا مقام. دیکھیے سب سے اچھی بات ایک انسان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑا محسن، اصل محسن تو ہے ہی وہ، سب کچھ دینے والا وہ، شرف انسانیت دینے والا وہ، مسعود ملائک اس نے بنایا، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، جو خیر آ رہا ہے، جو کچھ ہمیں دنیا میں راحت اور خیر وہ سب اس کی طرف سے. اور واقعی جس سے محبت ہونی چاہیے، جس کو آئیڈیل مانا جائے، وہ وہی ایک ہی ذات ہے پوری کائنات میں، جو ہر عیب اور نقص بھی پاک ہے اور تمام خوبیوں کا جامع ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کا سب سے اونچا مقام کیا ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. اس کے لیے اونچا مقام یہ کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے. یہی چاہتے ہو نا اونچا، سب سے اونچا مقام، تو محبت تو ان سے ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، جیسے اقبال نے کہا. تو وہ ستاروں پہ کمن کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اگلی آیت میں اسی حوالے سے سابقہ امت کا تذکرہ ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، ایذا پہنچاتے ہو، اذیت دیتے ہو، مینٹل ٹارچر پہنچاتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور پھر میرے ساتھ یہ سلوک. اب یہ کون سے واقعات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف سے کیا اذیت پہنچ رہی تھی، اور بار بار جس کا کہ حضرت موسیٰ نے خود آ کر قوم سے تذکرہ کیا، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہیں. یہ مضمون سورہ احزاب میں بھی آیا ہے، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اہل ایمان ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جو کچھ انہوں نے ان پر الزامات لگائے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری کر دیا. وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ہاں وہ بڑے صاحب حیثیت تھے، صاحب مرتبہ تھے، اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں. اب یہ کچھ ایسے واقعات بھی تھے، قوم نے کچھ الزامات لگائے، چنانچہ ان میں سے بعض کا ذکر مفسرین نے کیا ہے. مثلا وہ جو قارون تھا، ایک شخصیت، ان قارون من قوم موسیٰ کان من قوم موسیٰ، وہ تھا بنی اسرائیل کی قوم میں سے، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن وہ فرعون کا جو ہے وہ گویا کہ زیادہ اس کا وفادار تھا اور اس کے مفادات کے لیے کام کرتا تھا، لہذا اس کے پاس خزانے تھے اور فرعون نے اسے بہت نوازا ہوا تھا، دماغ اس کا خراب ہو چکا تھا. بہرحال اس نے ایک موقع پر ایک فاحشہ عورت کو پیسے دے کر اور یہ کوشش کی کہ وہ الزام لگا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اخلاقی زیادتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کو الزام لگایا، لیکن خود ہی اس نے بری بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا اس الزام سے، اور سب کے سامنے آ گیا کہ یہ یہی جھوٹی ہے، اور اس کو اس کام پر، اتنے گھناؤنے کام پر اکسانے والا اور پیچھے سے جو ہے خوش کرنے والا وہ بدبخت تھا قارون. اسی طرح کے ایک دو اور معاملات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے. یہ جب قوم نکلی ہے، بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے اور پھر صحرا سینا میں پہنچے، اور وہاں پر جو ہے صحرا کے اندر پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور فرعون کے اور فرعون کے لشکروں سے تو نجات مل گئی اور ان سے جو ہے ان کی دس برج سے جورسڈکشن سے نکل آئے, صحرا میں آ گئے, لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ بن گیا پانی کا. اس پر بھی قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان دینے کے در پہ ہو گئی کہ تم نے مروا دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عصا کے ذریعے وہ معجزہ صادر کر دکھایا, 12 چشمے پھوٹے, ایک چٹان پر عصا ضرب لگائی. بہرحال بہت سے واقعات تھے, لیکن قرآن مجید نے جس کو سب سے زیادہ نمایاں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا اذیت ناک مرحلہ کون سا تھا, اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ. پورا ایک رکوع ہے جس کا مرکزی مضمون وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی عطا ہو گئی تھی اور اب حکم ہوا تھا کہ صحرا سے نکلو اور فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر اب اس نظام شریعت کو نافذ کرو, یہ کون سا مرحلہ ہے؟ لِيُزْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, رسول کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے. کل روح عرضی پر یہ کام کرنا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قرار پایا, لیکن ہر رسول کا یہ تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے محنت کرے, جہاد کرے. سورہ حدید میں ہم یہ مضمون پڑھائے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. شریعت دے دی, میزان دے دی, نظام عدل عطا کر دیا, اب اس کو نافذ کرو, یا اس کی تلاوت ہی کرتے رہو گے, اور نافذ کرنے کے لیے کوئی علاقہ چاہیے, اور وہاں پر جو ہے اللہ کا دین قائم ہو, شریعت نافذ ہو, شریعت کے احکام, اوامر و نواہی, حدود اللہ, تعزیرات, یہ پورا نظام ہو. وہ مرحلہ آ گیا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب آپ قتال کے لیے نکلے. انہوں نے قوم کو دعوت دی اور قوم سے یہ وعدہ کر لیا تھا اور اللہ کی طرف سے یقین دہانی تھی کہ ایک مرتبہ ہمت کر کے داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا. لیکن ایک مرتبہ حملہ تو کرنا ضروری تھا, ہمت کر کے اس کے اوپر وہ جو جہاد و قتال کا مرحلہ ہے وہ تو آیا تھا. جو باطل نظام وہاں پر تھا وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا, اس کے لیے تو قوت استعمال ہوتی ہے. وانزلنا الحديد فيه باس شديد, اسی آیت میں اسے لیے فرما دیا, ہاتھ میں تلوار لے کر نکلنا تو پڑے گا, ایک مرتبہ اپنی جان کا رسک لینا ہوگا. کئی لاکھ افراد ہیں, چند افراد کی بھی قربانی ہو گئی, لیکن یہ کہ ہر شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میری جان نہ جائے, اس کا تو یہ. لہذا قوم نے صاف جواب دے دیا, اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعد, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور تم جا کے قتال کرو. دیکھی قاتلا کا لفظ آیا ہے, یہاں پر قتال کا مرحلہ تھا. یہ جو قتال ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا, یہ قربانی ہم نہیں دے سکتے, ہم اپنی جان کا رسک نہیں دے سکتے, جاؤ دونوں. بین السطور میں پڑھیے کیا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا عصا لے جاؤ اور عصا کے ذریعے جتنے پہلے سارے مرحلے حل کیے ہیں اس مرحلے کو بھی طے کرا دو. جو آل فرعون سے نجات دلائی تھی اس میں بھی عصا کام آیا تھا, سمندر سے رستہ مل گیا اور بنی اسرائیل نکل گئے. صحرا کے اندر جب جان کے لالے پڑ گئے اور محسوس ہوا کہ لاکھوں تو یہی ختم ہو جائیں گے پیاس کی وجہ سے, پھر کیا چیز کام آئی تھی؟ وہی عصا. تو اب اس عصا کا کرشمہ دکھاؤ, ہم جانے والے نہیں ہیں, انہا ہونا قائدون, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, ہم ہلیں گے نہیں. صاف جواب دیا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صدمہ انہیں جو ہوا ہے قرآن مجید نے اس کی نقشہ کشی کی ہے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, زبان سے اس کے نکلا کہ اے اللہ, اے میرے رب, میں اپنی جان پر یا اپنے بھائی پر تو اختیار رکھتا ہوں ہارون کا کہ وہ میری ہر بات مانتا ہے, بس یہ تو ہے لیکن اب قوم نے انکار کر دیا، لہذا اس فاسق نا ہنجار قوم سے ہمیں اب ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، اب میں اس میں مزید رہنا ہی نہیں چاہتا. جس قوم کی محبت کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیے اتنے 50 سال کم سے کم پیچھے اس کی جد و جہد چلی آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کم سے کم 50-60 سال کے پیچھے محنت ہے، کوشش ہے اس قوم کی بھلائی کے لیے، اس قوم کی مصلحت میں، اس کی محبت میں، بنی اسرائیل. اب میں ایک منٹ بھی ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ سخت ترین ان کے لیے اذیت کا موقع تھا. لیکن اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے کہا کہ جرم تو بہت بڑا ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالی نے یہ سرزمین ان کے لیے مقدر کر دی تھی، لکھ دی تھی، ایک مرتبہ داخل ہو جاتے فتح ان کو فوراً مل جاتی، اللہ کا دین قائم ہو جاتا، اسلامی ریاست قائم ہو جاتی. لیکن ان کی اس بزدلی اور کم ہمتی، تو انتہا درجے کی بزدلی تھی، اس کی وجہ سے سزا یہ ہے کہ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. لیکن اے موسیٰ، تمہیں انہی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، تمہیں تو ساتھ رہنا پڑے گا، جدا نہیں ہو سکتا. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، یہ اب صحرا میں در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، 40 سال تک وہ ارض مقدس اب حرام کر دی گئی. یہ تھا سب سے بڑا مرحلہ. اب پڑھیے اس آیت کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم خوب جانتے ہو کہ میں واقعی تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. زبان سے تو سب مانتے ہیں، پوری قوم مان رہی تھی، شریعت آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ الگ بات ہے کہ شرارت نفس اپنی تھی، مانتے اللہ کی شریعت ہے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. پہلے دن سے ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں چور تھا، جس کو قرآن نے سورہ بقرہ میں ظاہر بھی کیا. سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہم نے، ہم ماننے والے نہیں ہیں، چلیں گے اپنی مرضی پر. چنانچہ جب وہ پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے، عہد کر نہیں رہے تھے، کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے عہد لیا گیا. بہرحال یہ سب سے زیادہ اذیت کا مرحلہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اپنی قوم کی طرف سے شدید ترین بدلی. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ مرحلہ آیا تھا، غزوہ بدر، ذرا ذہن میں یاد کیجیے. اب پہلا باقاعدہ مارکہ جسے قتال کہیں گے، اور وہ بھی سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ اللہ تعالی نے حالات کی کچھ ایسی تدبیر بنائی کہ نکلے تو نہیں تھے جنگ کے لیے، نکلے تھے قافلے کے تعاقب کے لیے. اسی لیے کئی دفعہ یہاں پر ذکر ہوا ہے، جنگ کی تیاری تو تھی نہیں، لوگ تو نہتے نکل آئے تھے قافلے کا تعاقب کرنا ہے، جنگ کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں. کل 8 تلواریں تھیں، 313 افراد ہیں، تلواریں 8 ہیں، باقی کیا ہیں؟ باقی تو خالی ہاتھ سے یا راستے سے کسی درخت کی کوئی شاخ توڑ دی، بس. لیکن جب نکل کے کافی دور آ گئے ہیں تو اب اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ مکہ سے ایک لشکر نکل کر آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ قافلہ ہے جو شام کی طرف سے آ رہا ہے جس کے لیے تم نکلے ہو. اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ جس کی طرف بھی تم جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا. اب بٹوین دا لائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب سمجھتے تھے اس پورے پیغام کو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس 1000 کے ساتھ بھڑ جاؤ جو ایک لشکر آ رہا ہے مکہ سے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے فتح. وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی اور یہ ساری سچویشن سامنے رکھی کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے ہمارے لیے پیغام. تو جو جانصار تھے مکہ سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, سب آگے بڑھ بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ جو چاہیں فیصلہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکم دیں گے تو ہم اس لشکر سے بھڑ جائیں گے, چاہے ہم نہتے ہیں, فیصلہ آپ کیجیے. تو بہرحال اس کے بعد بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے. اصل میں انصار مدینہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بات نہیں آ رہی تھی, مہاجرین تو اٹھ اٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اس پر پھر جو رئیس اوس تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے کہ جب جنگ کا مرحلہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ عزب انت وربو کا فقات کا انہا ہونا قائدون, آپ جو حکم دیں گے سر آنکھوں پر. یہ ہے فرق. اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور اشارہ ہوا کہ ہاں, جو ساتھ ہمارے مدینہ کے انصار آئے ہیں وہ بھی پوری طریقے سے کمیٹڈ ہیں. تو آپ نے کہا بس ہمیں چلنا ہے اب اس لشکر کے مقابلے کے لیے. یہ ہے بہت بڑا فرق. اور حوالہ یہی دیا گیا تھا, ان پر قیاس نہ کیجیے گا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اذا بنت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. والله لا يهدي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اور جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو, فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ کن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں. لیکن ایک بہت اہم بات بیچ میں آئی, اصولی بات. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے بھی انہیں کج کر دیا, ٹیڑا کر دیا. قرآن مجید میں کہیں کہیں لگتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, جس کو چاہے گا گمراہ کر دے گا. کل اختیار اللہ کے پاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں جو اللہ کا ضابطہ ہے, ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم اور بے انصاف نہیں ہے. جب وہ ہم سے امتحان لے رہا ہے تو ہمیں کچھ دیا گیا ہے, کوئی آپشن دی گئی ہے, اسی کے حوالے سے پھر ہم سے باز پرس ہوگی, محاسبہ ہوگا. اور اگر کل کا کل اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنا استعمال کیا جبکہ وہ کر سکتا ہے, ٹوٹل اتھارٹی ہے ہی اس کی, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ پھر تو یہ جبر ہے, یہ آپشنل تو نہ ہوا, یہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن قرآن مجید ہی کے مختلف مقامات سے آتا ہے کہ جو شخص ہدایت کی طلب میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت اس کے لیے کھول دیتا ہے. زبردستی کسی کو کھینچ کر ہدایت پر لانا اللہ کی سنت نہیں ہے. جو طالب ہدایت ہو اور جس کے سامنے حقیقت کھل گئی ہے لیکن پھر بھی تعصبات اور کوئی مصلحتیں, دنیاوی مفادات آڑے آ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے. اسی کے حال پہ اختیار وہ رکھتا ہے سب کچھ, لیکن اس کے باوجود اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے. فلما زاغوا, جب لوگ خود کج ہو گئے, ازاغ اللہ قلوبهم, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور کج کر دیا, ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا. فیصلہ یہاں ہوتا ہے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے جو خیر کے رستے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اور جو دوسرے رستے کا طالب بنتا ہے اور ہدایت منکشف ہونے کے باوجود بھی گمراہی کو ترجیح دے دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دے گا, زبردستی راہ ہدایت پر نہیں لائے گا. تو پہلے انسان کا دل کج ہوا تو اللہ نے اس پر سبز کر دی مہر, ٹھیک ہے جاؤ پھر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور یاد کرو جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل, میں ہوں اللہ کی طرف سے نمائندہ, اللہ کا رسول تمہاری طرف, مصدقا لما بين يدي من التوراة، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، یعنی سابقہ کتاب تورات، سابقہ رسولوں کی اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور بشارت دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام ہے جس پہ بڑے واضح طور پر بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ گویا کہ مشن دو تھے، ایک وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تو رسول کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ نے طے کر دی، جو رسولوں کی ہوتی ہے. ایک ان کا مشن تھا کہ اپنے بعد میں آنے والے رسول کی بشارت دے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد. چنانچہ انجیل میں، جو اس وقت بڑی محرف شدہ انجیل ہے، جس میں بڑی تحریف ہوئی ہے، جس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا رسولوں کے اور سابقہ رسولوں اور نبیوں کے بارے میں، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی اوتھینٹیسٹی ہے ہی نہیں، وہ کتابیں اپنی اصل صورت میں باقی ہیں ہی نہیں، ان میں سے کوئی کتاب سابقہ کتاب اپنی اصل شکل میں اب موجود نہیں ہے. اور خاص طور پر جو انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں، ان کو تو بڑی کوشش کر کے کھلچنے کی کوشش کی گئی ہے، تحریف کی گئی ہے، چھپایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی موجودہ انجیلوں میں کئی مقامات پر بڑے واضح اشارات موجود ہیں. 50 جگہ سے کھرچیں گے، 100 جگہ سے کھرچیں گے، پھر بھی کہیں نہ کہیں رہ جائے گا کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ گویا ایک مشن تھا کہ بتانا کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں اصل میں ان کا انتظار ہو رہا ہے اور کامل دین ان کے ذریعے آئے گا. انجیل کے بارے میں شاید بہت سے حقائق بڑے دلچسپ ہوں گے، لیکن ٹائم کم ہے. اس آیت پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے انجیل کے حوالوں سے بتایا ہے اور حقائق واضح کیے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی اوتھینٹسٹی جو ہے اس کا کیا حال ہے. کوئی کتاب بھی اپنی اس زبان میں آج موجود نہیں ہے جس زبان میں وہ وحی نازل ہوئی تھی. اسی طریقے سے کسی کتاب کا بھی تاریخی تسلسل، ساتھ تک کسی کتاب کا تاریخی تسلسل ہے ہی نہیں، بیچ میں بڑے بڑے گیپس. یہاں تک کہ جو اس وقت انجیل جسے وہ کہتے ہیں اصل انجیل ہے، یا اس کے کچھ اوراق محفوظ ہیں یونانی زبان میں، وہ خوش طور کی یونانی زبان میں، حالانکہ یونانی میں وہ نازل نہیں ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی سریانی میں، لیکن بعد میں وہاں پر اس علاقے کے لوگوں نے یونانی کو اختیار کر لیا. اس یونانی زبان کے بھی جو اب نسخے موجود ہیں وہ بھی 4th صدی عیسوی کے ہیں، اس سے پہلے کے کوئی نہیں. یہ پورا جو ہے گیپ ہے بہت بڑا، کنٹینیوٹی ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انجیلوں میں، اور اس وقت جو ہے ان کے ہاں 4 اناجیل معتبر کہی جاتی ہیں، یوحنا کی انجیل اور مرقس کی انجیل اور لوقا کی انجیل اور متی کی انجیل، کینونیکل بائبلز کہلائی جاتی ہیں. اچھا، یہ جو لکھنے والے ہیں چاروں، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں وہاں موجود ہی نہیں تھے، حواریین میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ بھی بعد میں جو ہے انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے بھی جو لکھی ہے اس کا بھی کوئی نسخہ اس وقت کا نہیں ہے. 4th/4th صدی میں جا کر دوسری زبان میں اس کے کچھ نسخے ملے ہیں، جو ان کی زبان تھی اس میں ہے ہی نہیں کوئی نسخہ. پھر بھی وہاں پر جو ہے میں چند آپ کو حوالے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یوحنا کی انجیل، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں. یہ باب 14 سے 16 تک مسلسل اس کے اندر بہت سی ایسی عبارتیں ہیں جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بڑی واضح طور پر موجود ہے. مثلا ان میں سے ایک عبارت یہ ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. ایک اور جگہ ہے لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا, یعنی سچائی کا روح, سچائی کی روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے, سچائی کی روح سے جوڑ لیجیے الصادق, تو وہ میری گواہی دے گا. اور ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم میں اس کی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح وہ الصادق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا, اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا, وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. یہ ہے جو اس کے اندر اس انجیل کے اندر جو یوحنا کی انجیل ہے اس کے اندر اس قسم کی بہت سی عبارات ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چار انجیلیں تو ہیں جن کو عیسائی مانتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہیں, یعنی ان کے ہاں یہ تسلیم کی جاتی ہیں. اوتھینٹک اس معنی میں کہ وہ ان کو اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل ہے. بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک پادری سے پوچھا کہ ان چار میں سے اصل بائبل کون سی ہے, تو اس نے کہا نن آف دم از بائبل, بائبل از ان دم, ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل بائبل ہے, لیکن بائبل کی تعلیمات ان چاروں میں کہیں نہ کہیں ہیں. یعنی اس طریقے سے یہ کہنا جیسے قرآن مجید میں ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس کے آخری سین تک یہ من جانب اللہ وحی ہے, اس سے باہر قرآن نہیں ہے, یہ ہے قرآن, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, وہ ایسا نہیں کہہ سکتے, اوتھینٹک بھی نہیں ہے اور ان کے پاس جواب یہ ہے. لیکن اس میں ایک اور برنباس, ایک بلکہ ان کے حواریین میں سے بھی ایک برنباس تھا اور ایک اس کی طرف منسوب انجیل ہے جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اس کی بڑی اچھی تشریح جو ہے آپ تفہیم القرآن میں دیکھ سکتے ہیں, بڑی تفصیل سے دیا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے پوپ کی لائبریری سے یہ دریافت ہوئی ہے کہیں, اس کو یہ کنڈم کر چکے تھے برنباس کی انجیل, اور وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے. دیکھا جائے تو برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے, انہوں نے براہ راست آپ کو جو ہے وہ دیکھا اور پایا اور ان سے براہ راست لیا, لیکن اس میں چونکہ توحید تھی بعد میں تثلیث بنا دی گئی, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس قدر ہیں, اس میں سے میں چند آپ کو وہ حوالے سناؤں گا. چنانچہ اس بنیاد پر ایک دور میں آ کر انہوں نے جب اس تثلیث کے عقیدے کو, کفارے کے عقیدے کو اور الوہیت مسیح کے عقیدے کو عیسائیوں نے جو کہنا چاہیے آفیشلی اختیار کر لیا, تو برنباس کی انجیل کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ موجود تھی اور کچھ عرصہ ہوا ہے, طالباً کو 40-50 سال پہلے وہ برآمد ہوا ایک بہت قدیم نسخہ اس کا, اور وہ لوگوں کے سامنے آیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس نے بہت سارے مسئلوں کو حل کر دیا, بہت سارے حقائق ہیں. یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ان سب میں سب سے زیادہ اوتھینٹک اگر کوئی رہ گئی ہے تو برنباس ہے, لیکن اس کو موجودہ عیسائیت ان کو اس انجیل کو اون نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر اس کو وہ اون کر لیں گے تو یہ جو سارا اب جو عیسائیت کے نام سے جو مذہب ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. اس میں سے میں آپ کو چند عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. بال یقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا، اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوا کہیں اور نہیں پھیلی جن کی طرف کے وہ بھیجے گئے تھے، مگر خدا کا رسول جب آئے گا، حد لویا اس کا ایک نام ہے، اس کو اپنے ہاتھ کی مہر دے دے گا، یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم پائیں گی نجات اور رحمت پہنچا دے گا، وہ بے خدا لوگوں پر اقتدار لے کر آئے گا اور بت پرستی کا ایسا قلع کما کرے گا کہ شیطان پریشان ہو جائے گا۔ پھر اسی جگہ اسی انجیل میں یہ بھی ہے، میرے جانے کے بعد تمہارا دل پریشان نہ ہو، خوف نہ کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہمارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہاری حفاظت کرے گا، رہا میں تو اسی وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کے لیے راستہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا۔ اندریاس نے کہا، یہ ایک ان کا حواری تھا، استاد ہمیں اس کی نشانیاں بتا دے تاکہ ہم اسے پہچان لیں۔ یسوع نے جواب دیا، وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ سالوں بعد آئے گا، جبکہ میری انجیل ایسے مست ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کوئی 30 آدمی مومن باقی رہ جائیں گے۔ اب کیسے یہ برنباس کی انجیل کو مان لیں؟ نکلی پوپ کے ہی اس لائبریری سے ہے اور نسخہ بھی اتنا پرانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے تصنیف کی ہے، یہ ہے ان کا مسئلہ۔ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ کچھ سالوں بعد آئے گا جب میری انجیل ایسی مست ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کوئی 30 آدمی مومن باقی رہ جائیں گے، اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر سفید بادل کا سایہ ہوگا، جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جانا جائے گا اور اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت دنیا کو حاصل ہوگی، وہ بے خدا لوگوں کے خلاف بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین سے بت پرستی کو مٹا دے گا، اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا خدا پہچانا جائے گا اور اس کی تقدیس ہوگی اور میری صداقت دنیا کو معلوم ہوگی، اور وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ قرار دیں گے، وہ ایسی صداقت کے ساتھ آئے گا جو تمام انبیاء کی لائی ہوئی صداقت سے زیادہ واضح ہوگی۔ جی، یسوع نے سردار کاہن سے کہا، کچھ میں ابھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، ابھی اور بھی بہت سی تھی، کہ زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میری جان حاضر ہے، میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کی آمد کا تمام دنیا کی قومیں انتظار کر رہی ہیں، جس کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہیم سے یہ کہہ کر کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ مگر جب خدا مجھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر یہ بغاوت برپا کرے گا کہ ناپرہیزگار لوگ مجھے خدا اور خدا کا بیٹا مانیں گے، ان کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مس کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو وہ ہے جو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس وقت خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول بھیجے گا جس کے لیے اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا اور بت پرستوں کے ساتھ برباد کرے گا، جو شیطان سے وہ اقتدار چھین لے گا جو انسانوں پر اس نے حاصل کر لیا ہے، وہ خدا کی رحمت ان لوگوں کی نجات کے لیے اپنے ساتھ لائے گا، خدا کی رحمت لائے گا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس پر ایمان لائیں گے، اور مبارک ہے جو اس کی باتوں کو مانے۔ ایک اور جگہ جہاں یہ ہے، اسمہ احمد، یہ نام بھی احمد، یہ بھی اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ پھر میں کچھ حصہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سردار کاہن نے پوچھا، وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا جس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، اور کیا نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گی؟ یسوع نے جواب دیا، اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اگر ترجمہ کریں گے آپ، وہ کہ جو تعریف کے لائق ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے۔ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مادے سے ہیں، کیونکہ جب خدا نے جب اسی روح کو پیدا کیا تھا اس وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا اور وہاں اسے ایک ملکوتی شان میں رکھا گیا. خدا نے کہا اے محمد انتظار کر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ تیری ہی خاطر میں جنت دنیا اور بہت سی مخلوق پیش کروں گا, اور جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گا کہ تو میں تجھ کو پیغمبر نجات کی حیثیت سے بھیجوں گا, تیری بات سچی ہوگی یہاں تک کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے. اب یہ ہے جو سلسلہ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا جو انجیل میں ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ان کے مشن کا ایک حصہ تھا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیں گے. ویسے خوشخبریاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھیں جیسے کہ انہوں نے بھی کہا ہے, جس کا سب کو انتظار تھا, لیکن گویا انجیل کا تو یہ مشن تھا. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ, اور جب آ گئے وہ رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ, بینات کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, قالوا هذا سحر مبين, تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے جس کی اتنی واضح بشارتیں اور خوشخبریاں سابقہ آسمانی کتابوں میں ہیں. جب رسول آ گئے تو اب یہ اہل کتاب کیا کر رہے ہیں؟ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہود نے بھی نہیں مانا اور عیسائیوں نے بھی نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں, ان کے کلام کے اندر جادو کسی تاثیر ہے, یہ مسحور کر دیتا ہے دوسروں کو. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب, اور اس سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس نے افترا کیا اللہ پر جھوٹا, وہ یدعا الی الاسلام, حالانکہ انہیں بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف, یہ کون ہیں جنہوں نے افترا کیا ہے اللہ پر جھوٹا؟ اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک اب یہ مشرکین عرب ہیں. ایک مضمون ہے جس کی طرف بات آگے بڑھ رہی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا, ان کے پیروکار, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا, اب مشرکین عرب جو اللہ پر افترا جڑتے تھے. افترا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بھی اس کائنات کے اندر حصے دار بنایا ہوا ہے, یہ جو ہے یہ دیوتا اس کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں, اور یہ جو بت ہے اس کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں, اور فلاں کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں, ہم شفاعنا عند اللہ, آخرت میں ہماری سفارش کریں گے وغیرہ وغیرہ. جسے قرآن کہتا ہے یہ شرک وہ شے ہے کہ جس کی فطرت انسانی میں کوئی بنیاد نہیں, انسانی فطرت ایک اللہ کو پہچانتی ہے, یہ نرا جھوٹ ہے, افترا ہے. یہ شرک کا معاملہ سارے کا سارا جھوٹ اور افترا کے اوپر مشتمل ہے. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف, بلانے والے بھی خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو بھی ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس کے بعد وہ اعلان ہے, انشاءاللہ اگلی آیات تفصیل سے ہم بعد میں پڑھیں گے. اب اعلان کر دیا گیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, میں صرف دو آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو, ان پر گفتگو تفصیلا بعد میں ہوگی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ سب مل جل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. حضرت موسیٰ کے پیروکار بھی ہے جو یہود اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ بھی یہ کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کے پیروکار اس وقت جو بنے ہوئے ہیں عیسائی, وہ بھی یہ کر رہے ہیں, اور یہ مشرکین عرب جو کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, جو شرک کی ہر شائبے سے پاک تھے, وما کان من المشرکین, اور یہ بدترین شرک میں مبتلا ہیں. یہ سب مل کر زور کیا لگا رہے ہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ جو نور اللہ نے نازل کر دیا ہے, یہ دین جو عطا کیا ہے, اس کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اس نور کا اتمام فرما کر رہے گا, یہ ہدایت کامل ہو کر رہے گی, یہ قرآن مجید کا نزول اپنی پایا تکمیل کو پہنچے گا. کب پہنچا تھا؟ سن 10 میں جا کر, ابھی یہ سن 5 ہے, 5 ہجری. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, چاہے ان کافروں کو, اب یہ سارے ہی اب کافروں میں شامل ہیں, کتنا ہی برا لگے, اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے, هو الذی ارسل رسولہ, وہی اللہ جسے بھیج دیا اپنے رسول کو, اب پورے شاہ کو سبق میں پڑھیں کہ جس کی پیشین گوئیاں سابقہ کتابوں میں ہیں، جن کی بشارت دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا، رسالت کے مشن کا حصہ تھا، اب اللہ نے اس رسول کو بھیج دیا بالہدا، کامل ہدایت نامہ دے کر، ودین الحق اور عادلانہ نظام، نظام زندگی، دین حق جو تمام پیغمبروں کو شریعت عطا ہوئی، کامل ترین شریعت اور نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ بھیجا ہے اپنے رسول کو تاکہ اب رسول اس کو غالب کر دے پورے نظام اطاعت پر، اب یہ دین جو ہے صرف اس کی پریچنگ نہیں ہوگی، تبلیغ نہیں ہوگی، یہ بالفعل قائم و غالب ہوگا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہنا۔ یہ آخری دو آیات پر اصل گفتگو تو انشاءاللہ تفصیلی بعد میں ہوگی، حالات حاضرہ کا ایک ہی مسئلہ ہے اس وقت، حامد میر صاحب پر جو حملہ ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو فوج پر الزام لگائے جا رہا ہے بغیر کسی شک کی بنیاد، محض شک کی بنیاد پر، یہ بھی ایک بڑی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے، اور سازشوں کو دعوت ہم نے خود دی ہے، ہم نے 9/11 کے موقع پر امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بنا کر ساری دنیا کی سازشوں کا آماجگاہ بنا دیا پاکستان کو، اب اس کے یہ جو ہے شگوفے پھوٹ رہے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، سب کے سب جو ہے وہ اسی کا منطقی نتیجہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد یہ سارے مل کر ایک ہی راگ الاپ رہے تھے اور امریکہ کی زبان بول رہے تھے، چاہے فوج ہو چاہے میڈیا ہو، بالکل ہم ہیں، ٹوٹلی ہم ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا اس وقت کا یہ سر پہ جو سوار تھا پرویز مشرف، اس نے ٹوٹل تعاون جو ہے فراہم کر دیا امریکہ کو، اور حقیقی معنوں میں فرنٹ نائن الائی بن گیا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر امریکہ کے مفادات ہی کو سب سے زیادہ مقدم دی تھی، اقدمیت اور تقدم حاصل ہونا تھا وہ ہوا، اور اس کے لیے سب فوج کو بھی استعمال کیا گیا، میڈیا کو بھی بھرپور طور پر استعمال کیا گیا۔ اب کچھ کچھ ہوش آنے لگی ہے تو آپس کی فرکشن کہیں کہیں شروع ہونا شروع ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ پوری ہوش آئے اور یہ اس جنجال سے باہر نکلے۔ اور یہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیے میڈیا ہی کا سارا تماشا ہوتا ہے، ابھی بھی میڈیا کے پاس بہت کچھ قوت ہے، یہ جھوٹ کو سچ بنانے کی اس وقت بھی کیا ہاں، پورے حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ماضی بتا رہا ہے کہ یہاں سے جھوٹ ہی جھوٹ آیا ہے، اور عام آدمی کے پاس تمام حقائق جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن بہرحال مذاکرات، اور مذاکرات کو کون ناکام بنا رہا ہے، ایک بات سیدھی سی ہے، مذاکرات کو ناکام بنانا امریکہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے، اور امریکہ کے وفادار ابھی بہت ہیں تو اس ملک کے اندر اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے ہیں، لہذا میڈیا جو کچھ پیش کرتا ہے اس کے اندر بہت کچھ اس کا حصہ ہے، یہ جو حقائق کو جاننے والے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں تو یہ دعا کرنی ہے کہ یہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے، اور جس کام میں امریکہ کی رضا مندی ہے وہ ایک ہمارے لیے خود ایک اپنی جگہ ایک دلیل ہے کہ وہ ہمارے مفاد میں نہیں، اور امریکہ کا سارا زور یہ ہے، وہ تو کب سے زور لگا رہا تھا، کیانی صاحب تو پھر بھی سٹینڈ لے گئے تھے کہ شمالی وزیرستان پر فوجی ایکشن کیا جائے، حافظہ آپ کا کمزور نہیں ہونا چاہیے اتنا، مجھے یقین ہے اتنا نہیں ہوگا، آخری چند سالوں میں پچھلے سالوں سے امریکہ کا مسلسل پریشر اور ڈو مور کی جو ہے وہ مسلسل پکار تھی، بہرحال اب آ کر جو ہے وہ امریکہ کی بات مانی گئی ہے جو بھی ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ جس طرف ہمیں لے جا رہا ہے اس کے اندر ہماری خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اصحاب اختیار کی بھی آنکھیں کھولے، انہیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔